حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام سلام. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست پر دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں شمار فرمائے۔ بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں۔ جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، ہمارے ذمے لگایا ہے، اسی طرح مجلس میں موجود تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، حاجات کی برآوری کے لیے، اس خانوادے کی کہ جہاں مجلس اعضاء کا فرش بچھایا گیا ہے، ان کی دعاؤں کی قبولیت و حاجات کی برآوری کے لیے، اور تمام مومنین کی دعاؤں کی قبولیت اور قبولیت مجلس کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اذان محترم، الحمدللہ خدا کے فضل و احسان سے اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کے عنوان سے ہم نے اپنی بات کا آغاز کل کیا تھا، اور بات کے آغاز میں تمہیدی طور پر آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ بہت جامع اور بڑا موضوع ہے، حتیٰ کہ اس کے ایک ایک پہلو پر چند اشروں میں بات کی جا سکتی ہے، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ ہم مومنین تک، عزاداروں تک زیادہ سے زیادہ بات کو منتقل کریں۔ تو آج اصحاب کربلا کے جس حصے کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے، روش کا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم ان اصحاب کی جو مجموعی صفات ہیں، مشترکہ صفات ہیں، ان پر بھی بات ہوگی، اور پھر ہر صحابی کی، ہر شہید کی اس کی اپنی ایک خاص خصوصیت بھی ہے، یا یہ کہیں کہ ہر شہید کا ایک خاص کام بھی ہے جو اس نے انجام دیا ہے، اور پھر میری یہ کوشش ہے کہ اس شہید کے اس کام کو ہم آج کی اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں، ہم آج کی اپنی زندگی کے ساتھ اس کو جوڑیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ اس شہید بزرگوار نے، اس صحابی امام حسین نے، اس جانثار مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے وقت میں جس طرح اس کام کو انجام دیا، جس طرح اس موقع کے مناسبت سے اپنی ذمہ داری کو انجام دی، آج کے دور میں میں اور آپ اپنی زندگی میں اس کام سے، ان کے اس کردار سے، ان کی اس سیرت سے اپنی زندگی کے لیے کیا استفادہ لے سکتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کیا ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اور ایک اجتماعی معاشرے کے اندر ان کے صفات و کردار کا عمل دخل کیا ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہر شہید، ہر صحابی کی جب بات ہوگی تو ان کی زندگی کے اس خاص پہلو کو جو میں بیان کروں گا، بہت سارے پہلو ہیں ان اصحاب کے، ان شہداء کے بہت سارے پہلو ہیں، ہر شہید کے بے شمار پہلو ہیں، بہت زیادہ ہیں کہ جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، جن کو کھولا جا سکتا ہے، جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ عرض کیا تھا کہ ایک اشرے کے اندر اتنے بڑے موضوع کو سمیٹنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم کسی ایک پہلو کی طرف ہی بات کر سکیں گے۔ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کے کردار سے جو پریکٹیکل چیز بن سکتی ہے، جو پریکٹیکلی پیغام جس کے اوپر میں اور آپ عمل کر سکتے ہیں، جس کے اوپر میں اور آپ کاربند ہو سکتے ہیں، جس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، جس کو ہم اپنے وجود کا حصہ بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری بات آج بھی اور آگے کے مجالس میں جاری رہے گی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آج آغاز سخن میں سورہ مبارکہ آل عمران کی تین آیات ہیں جس میں انصار خدا کا ذکر ہے، انصار اللہ کا ذکر ہے۔ ہم جب ان اصحاب کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم ان کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے دین کے مددگاروں۔ ان تین آیات کے اندر انہی اصحاب کے بارے میں، یعنی ان تین آیات کے جو مصداق ہیں، قرآن کی ہر آیت کے بہت سارے مصادیق ہیں، ان آیات کا جو مصداق بنتے ہیں، جب قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کے بعد اگر ان کے مصادیق کو دیکھا جائے تو آج کے دور کے لیے میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان آیات کا مصداق اول شہداء کربلا اور انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو آج آغاز سخن میں انہی تین آیات سے ہم آغاز کریں گے، اس کے بعد آج ہم امام حسین علیہ السلام کے ان اصحاب میں سے وہ افراد کہ جو رسول خدا کے صحابی تھے، اصحاب رسول خدا میں سے تھے، ان کا ہم آج ذکر کریں گے۔ پھر درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52, 53 اور 54، آیت نمبر 52, 3 اور 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسى منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد باننا مسلمون۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فلما احس عیسیٰ منهم الكفر، جب عیسیٰ نے اپنی قوم کے اندر، جس قوم میں، جس ملت میں عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، जब उस मिल्लत को, जब उस कौम के अंदर कुफ्र का एहसास किया, देखा कि ये कुफ्र की तरफ जा रहे हैं, देखा कि ये राह हिदायत से हट रहे हैं, देखा कि ये अल्लाह के दिए हुए निज़ाम से, अल्लाह के दिए हुए हिदायत के उस निज़ाम से बाहर जा रहे हैं, जब ये खौफ महसूस किया, जब हज़रत ईसा ने महसूस किया कि लोग कुफ्र इख्तियार कर रहे हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने निदा बुलंद की, कहा मन अंसारी इलल्लाह, कहा अल्लाह की राह में मेरा मददगार कौन है, सवाल किया मन अंसारी इलल्लाह। तो हवारियों ने, वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ लोग थे, उन्होंने जवाब किया, पूरी तवज्जो करें, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा मददगार कौन है, मेरे मददगार अल्लाह की राह में कौन है। तो जवाब में इन हवारियों ने ये नहीं कहा आपके मददगार हम हैं, जवाब क्या दिया, قال الحواریون نحن انصار الله, हवारियों ने कहा हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह के मददगार हैं। कुरान की आयत है, सादा सादा तर्जुमा कर रहा हूँ, तशरी व तफसीर नहीं है, समझे, मकतब अहले सुन्नत तो मकतब तशय्यो का एक ही तर्जुमा है, नहनु अंसारुल्लाह। ईसा ने तलब किया कि मेरी मदद कौन करेगा, तो इनका जवाब यह है कि हम नहनु अंसारुल्लाह, का हम अल्लाह के मददगार हैं। क्या मतलब, अल्लाह किसी मदद का मोहताज है, अल्लाह किसी मदद का मोहताज नहीं है, लेकिन जब बात कही जाए कि हम अल्लाह के मददगार हैं, तो फिर कुरान मजीद ने ही ये बात समझाई हुई है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह की अगर तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, वयुसब्बित अक़दामकुम, फिर अल्लाह तुम्हारे कदमों को मजबूत करेगा। वाज़ह तरीन अहादीस में मौजूद है, अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के दीन की मदद है, अल्लाह के दीन की तरवीज और तबलीग में मदद करना है। अब आ जाएं, जोड़ें इसको ज़ियारत वारिसा के साथ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में हम ज़ियारत वारिसा में क्या जुमला इस्तेमाल करते हैं, अस्सलामु अलैक या वारिस ईसा रूहिल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह के वारिस हुसैन आप पर सलाम हो। जिस तरह हज़रत ईसा ने निदा बुलंद की कि मन अंसारी इलल्लाह, तो हवारियों ने निदा बुलंद की, जवाब दिया नहनु अंसारुल्लाह। 61 हिजरी में जब हुसैन इब्न अली ने देखा, फलम्मा अहस्स मिनहुमुल कुफ्र, हुसैन इब्न अली ने देखा कि वही का इनकार हो रहा है, यजीद कह रहा है कि कोई वही नहीं आई है, कोई नबुवत नहीं है, बनी हाशिम ने हुकूमत करने के लिए एक ढोंग रचाया है, जब देखा कि तौहीद ख़तरे में है, जब हुसैन इब्न अली ने देखा कि अकीदे नबुवत ख़तरे में है, जब देखा कि वही ख़तरे में है, तो सदाए हुसैन भी यही थी, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो अल्लाह के राह में मेरा मददगार बनेगा। तो हबीब ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, मुस्लिम इब्न औसजा ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हत्ता कि 6 माह के अली असगर ने कहा कि नहनु अंसारुल्लाह, हमें अल्लाह के मददगार, हमें अंसारुल्लाह। और फिर क्या नुसरत की है, क्या नुसरत की है हुसैन इब्न अली की, और हुसैन इब्न अली की मदद, और इस पुकार पर लब्बे दीन खुदा की मदद। तौहीद का इनकार करने वाला, वही का इनकार करना, नबुवत का इनकार करना, हुसैन इब्न अली ने यजीद को ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद किसी को जुरत नहीं हुई है कि वही पर एतराज़ कर सके, दोबारा किसी ने ये आवाज़ नहीं बुलंद की, दोबारा किसी ने ऐसा शेर नहीं कहा कि वो तौहीद पर या वही पर इस तरह का जुमला इस्तेमाल करें। अब अगली दोनों आयात बहुत खूबसूरत हैं, हवारियों की जवाब हैं, लेकिन ये सारा ऐसा ही लगता है जैसे करबला में, जैसे शब आशूर चराग जब चराग बुझाकर जब कहा था चले जाओ, तो जिस तरह के जुमले इन असहाब ने बयान किए आपके सामने हैं। अब क्या कहा हवारियों ने, कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं मददगार राय खुदा में आपके, आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, वशहद ए ईसा आप गवाह रहिएगा, बेअन्ना मुस्लिमून, हम अल्लाह के सामने तस्लीम होने वाले हैं। यहाँ पे कहूँ ना ए हुसैन आप गवाह रहना, असहाब हुसैन का भी यही जुमला है, ए मौला हुसैन आप गवाह रहें, हम तस्लीम हैं, हम अमर खुदा के सामने सर झुकाए हुए हैं, अमर हुसैन, हुक्म हुसैन, در حقیقت حکم خدا ہے، امر حسین در حقیقت امر خدا ہے، کیونکہ دین خدا کی حفاظت کے لیے تھا. اگلی آیت سماعت فرمائیں، آیت نمبر 53، اس کے بعد ان انصار اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عیسیٰ سے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں. اب اس کے بعد مڑ کے خدا کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کیا کہا؟ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. کہا اے ہمارے پروردگار، ہم نے جو تو نے نازل کیا اس پر ہم ایمان لائے. ادھر شام میں یزید وحی کا انکار کر رہا ہے، اور یہاں یہ اپنا خون بہا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم وحی پر ایمان لانے والے ہیں. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، ہم نے رسول کی پیروی کی. آگے انشاءاللہ جب جناب انس بن حارث کا ذکر آئے گا تو ایک حدیث ہے جو اہل سنت میں بھی اہل تشیع کی کتابوں میں بھی اسی صحابی سے مروی ہے، کہ جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا، امام حسین گود میں تھے، کہا میرا یہ بیٹا عراق کی سرزمین میں شہید کر دیا جائے گا. پھر کہا یاد رکھو، تم میں سے جو بھی اس وقت کو پائے وہ میرے اس بیٹے کی نصرت کرے، میرے اس بیٹے کی مدد کرے، میرے اس بیٹے کی مدد کرے. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، رسول کی اتباع کرنے والے ہم ہیں. تو جو کربلا میں حسین ابن علی کی نصرت کے لیے آیا وہ اتباع رسول میں آیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے اس نواسے کی مدد کرنا، نصرت کرنا جب عراق میں اس کو شہید کر دیا جائے گا. اگلا جملہ کیا ہے؟ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاہِدِينَ، پروردگار تو لکھ لے ہمیں گواہوں میں، ہمارا نام لکھ لے. خدائے تو لکھ لے کہ ہم وہ گواہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا خون بہا کر تیری توحید کی گواہی دی ہے. خدائے تو لکھ لے، تو لکھ لے کہ ہم وہ گواہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کروا کر تیری توحید کی، تیرے نبی کی رسالت کی، اور تیرے ولی کی ولایت کی گواہی دی ہے.
نعرہِ حیدری
یا علی.
اب یہاں اللہ کا جواب، اور اب آپ خوب غور کریں عزاداروں، آپ کو ایک ایک جملہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مددگاروں کی باتیں، لیکن اس کا مصداق اول ٹھہرے ہیں انصار کربلا. اب دیکھیں خدا کا جواب کیا ہے ان کے اس اظہار کے بعد. اللہ نے کہا ومکروا ومکر اللہ، ان کافروں نے ایک تدبیر کی، ان کافروں نے ایک پلاننگ کر لی، ان کافروں نے ایک منصوبہ بندی بنا لی. ومکر اللہ، اللہ نے بھی ایک منصوبہ بندی کی، اللہ نے بھی ایک پلان بنایا. واللہ خیر الماکرین، اگر بات منصوبہ بندی کی آتی ہے، اگر بات مکر کی آتی ہے، اگر بات پلاننگ کی آتی ہے، تو پھر اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تدبیر کی. یزیدیت نے اس دور میں تدبیر یہ کی تھی کہ ایک صحرا میں، دیکھیں نا، حور کی ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ امام حسین کو عام شاہراہ سے ہٹا دے، یعنی جو مین سڑک ہوتی ہے کہ ایک جگہ سمجھے موٹر وے آپ کے حساب سے، اس سے ہٹا دے، مین شاہراہ سے ہٹا دو، قریب کوئی بڑا آبادی کا علاقہ نہ ہو، کسی ایسی جگہ حسین ابن علی کو لے جاؤ. کیوں؟ تاکہ ہم ایسی جگہ پر جہاں قریب کہیں کوئی آبادی نہ ہو، جہاں قریب کوئی سننے والا نہ ہو، جہاں قریب، آج کی زبان میں اگر کہوں، جہاں کوئی کوریج کرنے والا نہ ہو، ایسی جگہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کروائیں. یہ تھی ان کی منصوبہ بندی، یہ تھی یزیدیت کی پلاننگ. ومکر اللہ، اب اللہ کی بھی ایک منصوبہ بندی تھی. کیا؟ وہ جس بیابان کو تم بیاباد، ایسا صحرا کہ جہاں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کا خون بہاؤ گے اور اس کے بعد یہ بات تاریخ میں مٹ جائے گی، دفن ہو جائے گی. تو پھر جملہ شاعر کا ہے، خوبصورت ہے، کہ گھوڑے تو دوڑے لاشائے شبیر پر مگر، گھوڑے تو دوڑے لاشائے شبیر پر مگر، تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا. کہا یہ گھوڑے تم نے حسین ابن علی کے جنازے پر دوڑائے تھے، لیکن تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا ہے.
حسینیت
زندہ آباد،
حسینیت
زندہ آباد،
یزیدیت
مرد آباد،
یزیدیت
مرد آباد.
حسین
السلام
کی ذات پر بلند تر
صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. پس عزاداران مولا، ومکر اللہ آج آپ کے سامنے ہے،
یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، حتیٰ کہ جو اس کو پسند کرتے ہیں آج کے دور میں، اس کے بھی جو اس کو پسند کرنے والا ہے اس سے پوچھیں اپنے بیٹوں میں سے کسی کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے، جس کے تم آج کل کچھ لوگوں کو اس طرح کا مرض لاحق ہو چکا ہے کہ وہ اپنا شجر نسب کھل کر بیان کرنے لگے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یزید کے دفاع میں سامنے آ گئے، لیکن ان سے کہیں اگر اتنی ضرورت ہے تم دفاع یزید کر رہے ہو تو اپنی اولاد میں نام یزید رکھنا شروع کر دو۔ وہاں گھبراتے ہیں، وہاں شرماتے ہیں، کہتے ہیں یزید کا نام کیسے رکھیں۔ بس یاد رکھیں، حسین ابن علی اور ان کے انصار دشت نینوا میں ذبح ہوئے، لیکن خدا نے نام حسین کو، محبت حسین کو، دنیا کے ہر صاحب دل کی محبت، ہر صاحب دل کی، دل کے اندر حسین ابن علی کی محبت ڈال دی ہے۔ آج اگر اربعین پر کوئی کربلا مولا جا کر دیکھے تو آنکھیں حیران ہو جاتی ہیں کہ عیسائی ہے پھر بھی حسین کا عاشق ہے، ہندو ہے پھر بھی حسین کا عاشق ہے۔ اہل سنت تو بہت زیادہ ہیں، غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں جو حسین ابن علی کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ وَمَكْرُ وَمَكْرُ اللَّهِ، انہوں نے ایک مکر کیا اللہ نے، وَمَكْرُ اللَّهِ، اللہ نے جو مکر کیا، اللہ نے جو پلان کیا۔ آج نام حسین باقی ہے، یزید کی قبر کا نشان بھی نہیں ملتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس رنگ موڑا، اصحاب رسول خدا میں سے بعض روایات کے مطابق 11 مولا حسین کے علاوہ اور بعض روایات کے مطابق 7 افراد اصحاب رسول میں سے تھے جو اس کربلا کے اس معرکے میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے۔ ہم ان میں سے کچھ اصحاب کا آج ذکر کریں گے، اور ہر صحابی کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا ایک خاص پیغام بھی جو ہمارے دور کے ساتھ مربوط ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک دفعہ پھر ذرا بلند آواز میں درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے صحابی رسول جن کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ جناب جنادہ بن حرث یا حارث، جنادہ بن حارث بھی کہتے ہیں، جنادہ بن حرث بھی کہتے ہیں، اصحاب رسول میں سے ہیں، اور ان کے نام رسول خدا کے خط بھی ہے۔ رسول خدا نے ان کو، یہ اپنی قوم کے سرداروں میں سے تھے، ان کے نام ایک خط لکھا تھا کہ جس میں نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں کچھ تحریر کر کے اللہ کے نبی نے ان کے نام وہ خط تحریر کیا تھا۔ یہ جنادہ بن حارث مولا متقیان کی، جب خلافت ظاہری، جب مولا خلافت ظاہری پر فائز ہوئے تو انہوں نے مولا کا ساتھ دیا ہے، جمل، صفین، نہروان میں مولا علی کے لشکر میں تھے اور مولا علی کے ساتھ ان جنگوں میں شریک رہے ہیں۔ کوفہ کے رہائش تھے، رہائش ان کی کوفہ میں تھی، اور جس وقت حضرت مسلم ابن عقیل یہاں کوفہ میں آئے تو وہ پہلے افراد جنہوں نے بیعت کی اور اس کے بعد مسلم کی ٹیم میں شامل رہے، جنادہ بن حرث ان میں سے تھے۔ یہاں پر ایک وضاحت جو اسی زمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہو یا ہو سکتا ہے سوال نہ ہو، پہلے میں سوال عرض کرتا ہوں اس کے بعد جواب میں ایک وضاحت کی ضرورت ہے۔ پھر درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سوال یہ آتا ہے کہ جس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے قیام کیا تھا تو آپ کے ساتھ 4000 افراد تھے، ان افراد میں پھر سرکردہ شیعہ اکابرین بھی تھے، جناب مسلم ابن اوسجہ ساتھ تھے، حبیب ابن مظاہر ساتھ تھے، یہ جنادہ بن حرث ساتھ تھے، نافع ابن ہلال ساتھ تھے، یعنی شہداء کربلا میں سے کوفہ کے اکثر جو شہداء ہیں، جو کربلا کے شہداء میں سے ہیں، وہ حضرت مسلم کے ساتھ تھے۔ لیکن یہ ہم سب سنتے ہیں کہ رات کے وقت مسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا، سب حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ اب یہاں پر ذہنوں میں یہ سوال اگر نہیں پیدا ہوتا تو ہونا چاہیے تاکہ میں اس کا جواب دوں اور آپ اس کے بعد علمی بات سمجھ آنے پہ بھی نعرہ لگائیں۔ درود پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ یعنی حبیب ابن مظاہر، جناب مسلم ابن اوسجہ، جنادہ ابن حرث، نافع ابن ہلال، اس طرح کی ایک بڑی تعداد۔ اب مسئلہ کیا ہے، اس بات کو آج سے چند عشرے پہلے برصغیر کی مشہور بڑی علمی شخصیت سید العلماء علامہ نکن صاحب نے اس موضوع کو حل کیا ہوا ہے کہ حضرت جناب حبیب ابن مظاہر جناب مسلم ابن اوسجا حضرت مسلم ابن عقیل کی طرف سے کوفہ میں چند جگہوں پر ان کو مقرر کیا تھا ڈیوٹی پر، ایک کی ڈیوٹی لگائی تھی کچھ سپاہیوں کے ساتھ، چند سو یا پانچ سو سو پر سپاہیوں کے ساتھ، کہ اگر کوئی بیرونی لشکر کوفہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو ان کو روکنے کے لیے جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ ایک ٹیم کو بھیجا تھا، اس کے بعد جناب مسلم ابن اوسجا کے ساتھ ایک ٹیم کو بھیجا تھا اگر کوفہ کے اندر سے ابن زیاد کی مدد کرنے کے لیے کوئی لشکر اٹھ کے آتا ہے تو ان کو روکنے کے لیے جناب مسلم ابن اوسجا کے ساتھ ایک لشکر کو، ایک سپاہیوں کے ایک دستے کو دے کر ایک جگہ ان کو معمور کیا تھا، پھر جناب مسلم خود دار العمارہ کے سامنے کھڑے تھے. اب جب ابن زیاد نے اپنی چال چلی تو وہاں شام کے وقت تک جناب مسلم کو مسجد کوفہ جانا پڑا کیونکہ تعداد کم ہو گئی تھی، مغرب کی نماز کے لیے مسجد کوفہ چلے گئے. نکن صاحب کہتے ہیں کہ یقیناً ان کی آپس میں یہ باتیں طے تھی، حضرت مسلم کی جناب مسلم ابن اوسجہ ہوں، جناب حبیب ابن مظاہر ہوں، یا دیگر جو شہدائے کربلا میں سے خالص اصحاب، باوفا اصحاب، بے وفا کوفیوں کی طرح نہیں، یہ جو باوفا افراد تھے ان کے ساتھ جناب مسلم ابن عقیل کی یہ بات یقیناً طے تھی کہ اگر کسی طرح میں گرفتار ہو گیا تو آپ لوگ روپوش ہو جائیں اور پھر کوشش کریں کہ امام حسین تک خود کو پہنچائیں، ایسا نہ ہو کہ میں گرفتار ہو جاؤں اور آپ سب بھی گرفتار ہو جائیں، پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے کوفہ آنا مشکل ہو جائے. لہذا امام کے لیے کوفہ میں مدد کرنے والا، امام کی کمک کرنے والا، یا کوفہ کی طرف آتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملحق ہونے کے لیے ایک پوری ٹیم موجود ہونی چاہیے. یعنی یہ جو معاملہ تھا یہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا. جب یہ لوگ اپنی اپنی پوسٹوں پر موجود تھے، جب مقررہ وقت تھا اس مقررہ وقت پہ انہوں نے مسجد کوفہ پہنچنا تھا. جب جناب مسلم ابن اوسجا اور جناب حبیب ابن مظاہر مسجد کوفہ پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا، تو دونوں نے ایک دوسرے سے کہا مسلم ابن عقیل، تو بات سمجھ آ گئی کیونکہ پلاننگ کا حصہ تھی، پتہ تھا اگر مسلم کسی دقت میں آ جائیں، مسلم کسی مشکل میں آ جائیں اور گرفتاری کا خطرہ ہو جائیں تو پھر حبیب اور مسلم ابن اوسجا یہ کوشش کریں کہ امام حسین علیہ السلام تک کمک پہنچائیں، تاکہ امام اگر جب کوفہ آتے ہیں تو امام کا استقبال کرنے والے، امام کا ساتھ دینے والے ایک بڑی تعداد میں باوفا اصحاب موجود ہوں. یہ جنادہ بن حرس انہی میں سے ہیں، اصحاب رسول میں سے تھے، حضرت مسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، لیکن جب حضرت مسلم کی گرفتاری ہوئی ہے یا حضرت مسلم خود روپوش ہو گئے، کیونکہ ایک رات تک تو معلوم نہیں تھا کہاں پہ ہیں، اور کوفہ اتنا بڑا شہر بن چکا تھا مولا علی کی خلافت کے بعد کہ اس شہر میں جا کر تلاش کرنا، اور وہ بھی کرفیو کے دوران میں، ممکن نہیں تھا. اسی لیے جو پلاننگ تھی حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ، اسی کے تحت ان باوفا اصحاب نے خود کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچایا ہے. جناب جنادہ بن حرس صحابی پیغمبر انہی میں سے ہیں. یہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ساتھ ملایا، جس میں نافع ابن ہلال ہیں، عمر ابن خالد ہیں، مجمع ابن عبداللہ، یہ لوگ کوفہ سے نکلے اور امام حسین علیہ السلام کوفہ کے رستے پر تھے تو جا کر یہ امام علیہ السلام سے ملحق ہو گئے، امام علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس کے بعد باقی سفر امام کے ساتھ، اور پھر دشت کربلا میں امام کے ساتھ ہی عاشور کے دن تک حاضر رہے. ان کا ایک خاص کارنامہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. کربلا کی جنگ میں ایک حملہ شہرت رکھتا ہے جس کو حملے اولا کہتے ہیں. یہ حملے اولا ظہر سے پہلے کا حملہ ہے. سمجھے ظہر سے پہلے دو طرح کے حملے ہیں، ایک حملے اولا کہلاتا ہے، پھر ظہر کی نماز سے پہلے ایک جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ظہر کی نماز کا وقفہ ہے، پھر اس کے بعد جنگ شروع ہے. یہ حملے اولا جس وقت شروع ہوا تو عمر سعد کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم ایک ساتھ تیر برسائیں، تیر بارانی کریں تاکہ خیموں کے اندر تک تیر پہنچ جائیں اور جنگ کی زیادہ نوبت ہی نہ پڑے. تو یہ جنادہ بن حرس اور انہوں نے اپنے ساتھ جو ساتھی ملائے، انہوں نے خیام کے آگے نیزوں کو جوڑ کر ایک دیوار بنا لی, انہوں نے نیزوں کو جوڑ کر ایک دیوار خیام کے آگے بنا لی. اس دیوار کا فائدہ کیا ہوا, جتنے بھی تیر انہوں نے برسائے خیموں کی طرف, ایک تیر بھی خیموں کی طرف انہوں نے جانے نہیں دیا اس دیوار کی وجہ سے. یعنی خود جنگی مہارت جو ہے, کسی نے جب 2006 میں حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دی تو بعد میں حزب اللہ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کا انٹرویو الجزیرہ نے کیا, اس وقت ان سے سوال کیا, آپ ایک تنظیم ہو کر اتنی بڑی طاقت کو شکست دی, آپ نے جنگی مہارت کہاں سے سیکھی ہے؟ تو جناب نعیم قاسم نے کہا, ہم نے جنگی مہارت اپنے مولا حسین ابن علی سے سیکھی ہے.
اللہ
اکبر,
اللہ
اکبر,
رسالت
یا رسول اللہ,
رسالت
یا رسول اللہ,
حیدری
یاری,
حیدری
یاری,
انسانیت
زندہ باد, مردہ باد, کیا آپ خود سوچیں, اب آپ کے عقل, آپ کے عقلوں کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں, اب وہ خود بات سمجھ آئے گی, کیا ہے جنگی حکمت عملی؟ کم سے کم تعداد کتنی ہے شہداء کربلا کی؟ 72. اگر آپ ادھر سے منیمم کریں 72, عمر سعد کی لشکر کی کم سے کم تعداد کتنی ہے؟ 8000. 72 ورسز 8000, کتنی دیر کی جنگ ہونی چاہیے؟ عقل کیا جواب دیتی, کتنی دیر کی جنگ ہونی چاہیے؟ 8000 اور 72 کا مقابلہ ہے, کتنی دیر لگے گی؟ چند لمحوں کی, ایک گھنٹہ, ورنہ 8000 اور 72 کا مقابلہ. اب سمجھے جنگی حکمت حملی کسے کہتے ہیں. حسین ابن علی حیدر کرار کا بیٹا حسین 72 کے ساتھ 8000 کے مقابلے میں 8 گھنٹے تک جنگ کی, 8 گھنٹے تک, طلوع آفتاب سے لے کر عصر عاشور تک جنگ جاری رہی. اور آج کے اس دور کے دفاعی ماہرین کے سامنے یہ سوال ہے, حیران ہے, 72 کی تعداد نے 8000 کے لشکر کو صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک روک کے رکھا ہے, کیونکہ مرکز جو ہوتا ہے نا, ان 72 کا مرکز خیمہ حسین ابن علی ہے, ایک تیر پہنچنے نہیں دیا ہے حسین ابن علی کے خیمے تک. یہ جنگی حکمت عملی ہے ان شہداء کربلا کی. کل عرض کیا تھا, ان شہیدوں میں سے, ان انصار حسین میں سے, ان اصحاب حسین میں سے ایک ایک اپنے دور کا بہترین بہترین انٹلیکچوئلس تھے, بہترین سمجھدار تھے, بہترین جنگی چالوں کو, جنگی علم کو, جنگی مہارتوں کو جاننے والے تھے, اور پھر بہترین عبادت گزار بھی تھے, پھر بہترین قاریان قرآن بھی تھے, جامع صفات کے حامل ایک بہترین گلدستے کو سید الشہداء نے جمع کیا تھا, اور انہوں نے بیمہ کیا ہے اسلام کا قیامت تک کے لیے. اسلام حقیقی کو دنیا کی, آج آپ کے سامنے دنیا کی سپر پاورز اربوں ڈالر کا سرمایہ لگا کر اسلام کے حسین چہرے کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی داعش کی شکل میں, کبھی طالبان کی شکل میں, کبھی القاعدہ کی شکل میں, کبھی بوکو حرام کی شکل میں, کبھی مختلف شکلوں کے ساتھ اسلام کے حسین چہرے کو دھندلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اربوں ڈالر ضائع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اس حسین چہرے کو حسین ابن علی نے اپنے خون سے دھویا ہوا ہے, اور اسلام کے اس چہرے پر خون حسین ابن علی سے جو نکھار آیا ہے وہ تا ظہور مہدی اور تا قیام قیامت تک وہ نکھار ختم ہونے والا نہیں ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. یا علی, اذان محترم, دوسرے صحابی رسول, اب دو صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں, یہ دونوں کوفہ میں شہید ہوئے, لیکن دونوں صحابی رسول ہیں, کوفہ میں شہید ہوئے ہیں, شہداء کربلا میں سے, شہداء کربلا میں سے اس تحریک کربلا کے شہداء کربلا سے باہر بھی ہیں. کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیتے ہوئے جو لوگ شہید ہوئے, امام حسین علیہ السلام کے خط کوفہ تک پہنچاتے ہوئے جو لوگ شہید ہوئے, بصرہ میں خط لے جا کر جو امام کے نمائندے شہید ہوئے یا وہاں پر جنگ کر کے جو شہید ہوئے، یہ سارے شہداء کربلا میں سے ہیں، یہ اس تحریک کربلا کے شہداء ہیں۔ پس کوفہ میں دو اصحاب رسول ہیں جو شہید ہوئے ہیں، پہلے جناب ہانی ابن عروہ جن کو حضرت مسلم سے پہلے گرفتار کیا ہے۔ ہانی ابن عروہ اہل سنت کے منابع میں نام میں نے پڑھا ہے، ہانی ابن عروہ اصحاب رسول میں سے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ 90 سال سے اوپر ان کی عمر، 90 سال سے اوپر۔ صاحب فرسان الحیجہ نے 98 سال عمر لکھی ہے، اب آپ خود اندازہ کریں 98 سال عمر، اور بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے، مزہج کے قبیلے کے سردار تھے۔ اور ان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہوا ہے مشہور جملہ ہے کہ جس وقت اگر یہ کسی مہم کے لیے اٹھے، اگر کسی کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ہانی ابن عروہ جب یہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ان کے ساتھ 4000 افراد سوار ہوتے تھے، 4000 گھڑ سوار اور 8000 پیادہ، 12000 کی فوج تھی ان کے پاس۔ اور ان کے ساتھی حلیف قبیلہ تھا کندہ، جب کندہ ان سے مل جاتا تھا تو ان کی تعداد 30000 ہو جاتی تھی، 30000۔ ہانی ابن عروہ کو معمولی شخصیت نہیں تھی، حضرت مسلم ابن عقیل پہلے جناب مختار کے گھر میں رکے، پھر جناب مختار کو کوفہ سے باہر بھیجا بیعت لینے کے لیے، اور حالات کچھ خراب ہوئے تو پھر جناب مسلم ابن عقیل کے لیے اکابر جو شیعہ تھے کوفہ کے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب مسلم کو ہانی کے پاس ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ ہانی ایک مضبوط قبیلے کے ساتھ اور پھر صحابی رسول اور ان کی منزلت بہت زیادہ تھی۔ تو پھر جناب مسلم ہانی کے گھر میں رکے۔ جناب ہانی ابن زیاد جب کوفہ میں گورنر بن کے آیا تو اس نے بلوایا جناب ہانی کو، تو حضرت ہانی نہیں گئے اس کے پاس، اور کیونکہ کچھ مریض تھے پیغام بھجوایا کہ میں بیمار ہوں لہٰذا میں تمہاری دعوت پر نہیں آ سکتا۔ اب ابن زیاد، اب آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گورنر کو، کوفہ کا گورنر جو بن کے آئے ابن زیاد، اسے پتہ چلا کہ ہانی اس لیے نہیں آ سکے کہ مریض ہیں، تو پھر ابن زیاد خود ہانی کی عیادت کرنے کے لیے گھر آیا ہے، پیغام بھجوایا کہ میں عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ بھائی جس کے ساتھ 30000 کا لشکر ہو کوفہ میں، تو پھر ابن زیاد کو ظاہر ہے اس کے ساتھ بنا کے رکھنی ہوگی، اس ڈر کی وجہ سے آیا، ایسا نہیں کہ ہانی کے ساتھ کوئی ہمدردی تھی۔ اب وہ آیا، پیغام بھیجا ہانی کو۔ اب ہانی کا جذبہ دیکھو، عرب کے اندر مہمان کے بارے میں بہت زیادہ حساسیت ہوتی تھی، مہمان کی خدمت، اگر کوئی عرب اپنے مہمان کی خدمت میں کوتاہی کرے تو اس کو طعنہ دیا کرتے تھے لوگ، اور جس کی شہرت زیادہ ہو، جو قبیلے کا سردار ہو، جس کے جاننے والے زیادہ ہوں، اگر وہ مہمان کے ساتھ کوئی بے ادبی کرے یا اس کی کوئی خدمت میں کوتاہی کرے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی بدنامگی تھی۔ لیکن جب جناب ہانی کو پتہ چلا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس 98 سال کے صحابی رسول کے دل میں حسین ابن علی کی محبت کتنی تھی۔ ہانی نے مسلم سے کہا، مسلم ایک خاص موقع آ رہا ہے، کیا کہ ابن زیاد میری عیادت کے لیے آ رہا ہے، یہ میرے اس خوابگاہ کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ ہے، آپ یہاں پر چھپ جائیے، ابن زیاد جب یہاں آ جائے تو اس کی بے خبری میں آپ اس پر وار کر کے اس کو ہلاک کر دیں۔ مسلم نے کہا بے خبری میں مار دیں؟ تو ہانی نے کہا، مسلم آپ کو میری منزلت کا پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تاریخ عرب میں یہ بدنامگی میرے اوپر لگ جائے گی کہ اس نے اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو قتل کر دیا۔ پھر ایک جملہ کہا، لیکن میں اپنی عزت، اپنے شرف کو اپنے مولا حسین کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں۔ کہا آپ ابن زیاد کو ختم کر دیں تاکہ مولا حسین کے لیے آسانی ہو جائے۔ کہا ہانی کے لیے بے عزتی ہو جاتی ہے، ہانی کو تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جائے، ہانی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھی اتنی بڑی شخصیت کوفہ کے اندر، پھر صحابی ہے رسول، لیکن کہا مولا حسین کے لیے آسانی ہو، کہا میرے مولا کے لیے آسانی ہونی چاہیے۔ ایک پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، ہانی ابن عروہ، میں اپنے مولا کے لیے آسانی کی کوشش کروں، نہ کہ مولا کو مشکل میں ڈال کر اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈنا شروع کر دوں۔ مولا کو مشکل میں ڈالیں گے، مولا آپ مشکل برداشت کر لیں، ہمیں آسانیاں ہو جائیں نہ. لیکن ظاہر ہے کہ طے ہو گیا تھا، طے ہو گیا، ہانی بن عروہ آمادہ ہو گئے، مسلم کمرے میں جا کر وہ وہاں پر روپوش ہو گئے، ابن زیاد آ گیا، کوڈ ورڈ رکھا تھا، کوڈ ورڈ ہانی نے رکھا، جب میں پانی طلب کروں تو مسلم نکل کر ابن زیاد کو قتل کر دینا، تو تیاری یہ کوڈ ورڈ تھا. اب ابن زیاد آ کے بیٹھ گیا، جب موقع بن گیا تو ہانی نے کہا کوئی مجھے پانی پلا دو، اصل میں یہ مسلم کو پیغام تھا کہ آؤ اور اسے ختم کرو. جب دو تین دفعہ کہا تو ابن زیاد کو شک ہو گیا، کیونکہ پانی سامنے پڑا تھا اور ہانی کہہ رہا تھا کوئی مجھے پانی پلا دو، تو ابن زیاد وہاں سے چلا گیا. اب مسلم ابن عقیل اس کے جانے کے بعد باہر آئے تو ہانی نے کہا مسلم کیا کر دیا، یہ موقع میں دوبارہ ملنے والا نہیں تھا. تو مسلم نے کہا ہانی میں مجبور ہو گیا، میں علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں کا پلا ہوا ہوں. کہا علی کی تربیت آڑے آ گئی، کہا اگر اس کو مار بھی دیتا تو میں مولا علی کو کیا جواب دیتا، کیونکہ مجھے علی نے کبھی بھی پشت سے وار کرنا نہیں سکھایا ہے، ہمیں پیٹ پیچھے سے وار نہیں کر سکتا، کہا میں علی کی تربیت کا آگے جواب دوں. یا علی پس ازادہ. جب ابن زیاد کو خبر ہو گئی کہ مسلم ہانی کے گھر میں ہیں تو ہانی کو بہانے سے بلوایا، بلوا کر ہانی کو گرفتار کر لیا. اس گرفتاری کے بعد اس میں ہانی کے اوپر تشدد کیا، ایک 98 سال کا بزرگ ہے، تشدد کیا، ناک کی ہڈی توڑی، پھر قید میں رکھا. پھر جب جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا تو اسی دن 9 ذوالحج کو ہی ہانی کو لے کر آئے اور کوفہ میں سر عام. اب اس کوفہ کی حالت ایسی بدل چکی تھی ابن زیاد کے سونے کی لالچ میں اور شام کے لشکر کے خوف میں، دو چیزوں نے کوفہ کی حالت بدل دی ہے زیادہ تر، دو چیزیں، دو صفات، ایک لالچ اور دوسرا خوف. لالچ اور خوف نے کوفہ کا ماحول بدل دیا. وہ ہانی کی جب اٹھے تو 30,000 سوار ساتھ ہوں، آج اسی ہانی کو ابن زیاد کے سپاہی شہید کرنے کے لیے لے کر آ رہے ہیں اور وہ پکار رہے ہیں مذہجیوں کو کہ مذہجیوں کہا ہو، ہانی کا دفاع کرنے نہیں آ رہے، لیکن کوئی نہیں آ رہا. لیکن اب ہانی جب لے کر آ رہے تھے، آخری حد تک مزاحمت، کسی طرح اپنے ہاتھوں کی رسیاں کھول لیں، کھول لیں، کھولنے کے بعد آس پاس کے، کیونکہ ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا، لوگوں سے کہا مجھے کوئی چھری دے دو، کوئی ہتھیار دے دو، کوئی تیر کا ٹکڑا دے دو، کوئی تلوار دے دو، میں ایسے نہیں مرنا چاہتا، میں اپنا دفاع کر کے مروں گا. لیکن ان سپاہیوں نے پکڑ لیا اور پھر ہانی کو جا کر کہا اپنی گردن جھکاؤ تاکہ تمہیں قتل کریں. کہا میں اتنا سخی نہیں ہوں کہ تمہارے کہنے پر اپنی گردن قتل کے لیے جھکا دوں. ہانی کو شہید کر دیا اور اس کے بعد سر مبارک کو جدا کر کے پھر ہانی کے بدن اطہر کو کوفہ کے داخلی دروازے پر جناب مسلم کے بدن کے ساتھ لٹکا کے رکھ دیا.